islamiafkar.com کی پیشکش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر جلسہ قاضی شہر حضرت مولانا ملا اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم، شہر بھٹکل کے نائب قاضی جناب مولانا عبدالرب صاحب ندوی خطیبی اور مولانا خواجہ اکرمی ندوی، اور اس مسجد کے صدر جناب عبدالرحمن ملپا صاحب، اور جناب مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی زید مجدوم، اور اس مسجد کے امام جناب مولانا منور صاحب ندوی، اور فعال کارکن جناب نور الحق صاحب، اور دیگر اراکین مسجد، مصلیان مسجد، اور سامعین بزم، میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ اس مسجد کا جب سنگ بنیاد حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا تو اس وقت بھی میں حاضر تھا، ان کی دعاؤں میں شریک تھا. یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی محسوس ہو رہی تھی، اور خیال ہو رہا تھا کہ الحاج موسیٰ صاحب یہاں مسجد بنا رہے ہیں، یہ آباد کیسے ہوگی؟ لیکن اخلاص کی بنیاد پر جو کام ہوتا ہے اللہ عز و جل اسے ضائع نہیں فرماتے، اللہ اس کے لیے قبولیت کی شاہراہیں کھول دیتے ہیں اور اس کو آباد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. اور مسجدوں کا معاملہ، مسجدوں کی تاریخ تو یہی رہی، خود خانہ کعبہ کی تعمیر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور حضرت اسماعیل شریک تعمیر تھے، تو وہاں کوئی بڑی آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کے بندوں نے اس کی تعمیر کی، اور تعمیر کر کے جب فارغ ہوئے اور اللہ کے حضور میں دعا کی، اے رب کریم ہمیں تو فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل کے جو افراد ہیں اے اللہ انہیں بھی تو فرما بردار بنا. مسجد کے حوالے سے دعا ہو رہی ہے، ہم سب اس مسجد کے حوالے سے دعا میں شریک. حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے جو دعا فرمائی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری نسل میں ایک ایسی جماعت ہو جو مسلمہ ہو، فرما بردار ہو، آپ کی بات کو وہ مانتی ہو، آپ کے حکم پر وہ چلتی ہو، اسے بھی تو برپا کر. تو اللہ کا فضل ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، ہم مسلمہ امت مسلمت اللہ کا وہ مظہر، وہ منظر جو انہوں نے دیکھا تھا، جو تصور میں قائم کیا تھا اور اپنے مالک سے مانگ کر کے لیا تھا، اللہ نے اس منظر میں ہم سب کو شامل فرما دیا ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اعزاز و اکرام نہیں. تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں دکھا دیجئے ہمارے مناسک عبادت کے طریقے، ہماری قربانی کے طریقے، تضحیات شرعیہ کیا کیا ہیں. اے اللہ، جس سے تو راضی ہوتا ہے اور راضی ہوگا، اس کے طریقے بھی ہمیں بتا دیجئے، دکھا دیجئے، اور ہم پر متوجہ ہو جائیے، ہم پر نظر ڈالیے رحمت کی. اے اللہ، آپ بہت رجوع کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں. لہذا حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، اور یہی نہیں بلکہ سب سے ارفع، اعلی، افضل اسما اور اسنا دعا جو ہو سکتی ہے، جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، وہ دوسری دعا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اپنے نسل کے لیے، اپنے لیے، اور پھر اس نسل کی رہنمائی کے لیے، اس نسل کو آؤٹ لائن دکھانے کے لیے، اس نسل کو شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے، اس نسل کی خودی کو، غیرت کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ دعا کیا ہے. ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول تو مبعوث فرما، ایک عظیم رسول مبعوث فرما، جو آئے تو کس لیے آئے، کس لیے آئے؟ اس لیے نہیں کہ حکومت وہ قائم کرے، اس لیے نہیں کہ تجارت کی منڈیاں وہ قائم کرے، اس لیے نہیں کہ وجاہتوں کے مرغولے وہ چھوڑے، اس لیے نہیں کہ عزت و کرامت کی آ کر کے صرف بات کرے، بلکہ وہ آئے تو تیرا کلام وہ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے. یتلو علیہم آیاتک، تیرا، تیری آیتیں وہ پڑھ کر کے سنائے، اس کو بتائے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لفظ بھی ہم کو سمجھائے، الفاظ کی ادائیگی کے طریقے کو بھی بتائے، اور ساتھ ساتھ اس کی معنویت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی ہماگیری و عالمگیریت کیا ہے، اور اس کے معانی و مفاہیم کیا ہیں. ان تشریحات کے آئینے میں عمل کے پیکر کو ہمارے سامنے وہ رکھ دے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرما لی، اور ہمیں اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اب یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک اسوہ ہے، یہی ایک ہدف و مقصد ہے جس پر چل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اگر یہ طریقہ ہو لیکن دوسرے طریقے کے ساتھ آمیزش اس کی کر دی جائے، تو طریقہ وہ قابل قبول نہیں جس پر اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے معن بعد جو آیت فرمائے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم کے طریقے سے، ملت سے، اجتماعیت سے، جماعت سے جو روگردانی کرے گا، وہ مہا بے وقوف ہوگا، وہ مہا بے عقلہ ہوگا، وہ جنون زدہ ہوگا، وہ اس کی دانشمندی کام نہیں کرنے والی ہے. الا من سفیہ نفسہ، خود اپنی ذات میں وہ بے وقوف ہے. لہذا اگر اللہ کی نظر میں کوئی عاقل ہے، دانشور ہے، فرزانہ ہے، تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے کو لے کر کے چلنے والا ہے. حضرت ابراہیم نے یہ بڑھاپے میں کام نہیں کیا ہے، حضرت ابراہیم نے یہ بچپنے میں کام نہیں کیا ہے، حضرت ابراہیم نے پہلے جماعت نہیں بنائی ہے، حضرت ابراہیم نے اس کے لیے پہلے سے کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ایسا احساس، ایسا شعور پیدا کیا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اس زمانے کے ماحول کو، اس زمانے کے معاشرے کو، اس زمانے کے سماج کو دیکھا، جو مشرکانہ تھا، کافرانہ تھا، ملحدانہ تھا، ظالمانہ تھا، اس سماج کو انہوں نے منصفانہ شکل دینے کے لیے، موحدانہ شکل دینے کے لیے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بندے پیدا ہوں اس کے لیے کوشش کی، اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو بنفس نفیس ان کے دل کے اندر، ان کے ذہن کے اندر، ان کی فکر کے اندر، ان کے تصور کے اندر یہ بات ڈالی تھی، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے دیا تھا ابراہیم کو یہ فہم، یہ فراست، یہ تصور اور خیال، اور یہ شعور اور احساس، یہ وجدانی کیفیت ہم نے عطا کی تھی ان کو، لہذا اس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہو گئے، تنے تنہا کھڑے ہو گئے. باپ نے مخالفت کی، باپ نے دھمکیاں دی، باپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. حضرت ابراہیم کے باپ سے، باپ نے کیا جواب دیا ان کے مخاطب کرنے پہ، دعوت دینے پہ، آپ شیطان کو نہ پوجئے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان تو اس رحمان جس جو مہربان ہے، جس نے ہم کو ایک قطرے سے پیدا کیا، علقہ سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس ذات کا وہ دشمن ہے، اس ذات کا نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اس کو پوج رہے ہیں. مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آپ کو پکڑ لے، مواخذہ نہ ہو جائے اور آپ جہنمی قرار پا جائیں. باپ نے کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، ابھی مار مار کر کے پتھر سے بھیجا نکال دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا توقف کے، بغیر کسی اس کے، انہوں نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، سلام ہو ابا جان، میں تو جا رہا ہوں، آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں. لہذا یہ وعدہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. لہذا ایک موقع پر اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم نے بڑے الحاح کے ساتھ، بہت ہی ابتہال کے ساتھ، بڑے تضرع کے ساتھ یہ دعا کی ہے اللہ میرا باپ یقیناً کافر تھا، میرا باپ یقیناً مشرک تھا، میرا باپ یقیناً وہ نافرمان تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ضال تھا، گمراہ تھا، لیکن اے رب کریم میرا باپ تھا، میرا باپ تھا. کل قیامت کے دن میرے باپ کو جہنم میں جب ڈالا جا رہا ہوگا تو میری بڑی رسوائی ہوگی، اے رب کریم مجھے رسوائی سے بچائیے، آپ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، آپ نے مجھے جگری دوست بنایا ہے، آپ نے اتنا اونچا مقام ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن میرا باپ جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے اور ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پا رہا ہے، تو میرے لیے بڑی رسوائی ہوگی. اللہ عز و جل کا لوگوں جواب سنو، اللہ نے فرمایا جب حضرت ابراہیم نے یہ مانگا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرے باپ کی مغفرت فرما دیجئے، میرے باپ کی مغفرت فرما دیجئے میرے پروردگار، وہ گمراہ تھا، گمراہ تھا، گمراہ تھا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے رسوا نہ کیجئے، مجھے رسوا نہ کیجئے جس دن سارے جہاں کے لوگوں کو آپ اٹھائیں گے اور سب سامنے ہوں گے، بڑی رسوائی ہوگی. پیغمبر کہہ رہا ہے، وہ پیغمبر جس کی تعریف میں قرآن پاک شاہد ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم کی ملت سے جو بھٹکا ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے دور ہو گیا، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، اور چاہے مسلمان ہوں، ملت ابراہیمی کے ڈگر کو کسی نے بھی چھوڑا ہے تو وہ جو ہے گمراہ ہوتے چلے گئے، اور آج حضرت ابراہیم کی ملت سے ہم جڑے ہوئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، حوالے سے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے.
لہذا وہ حضرت ابراہیم ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور میں کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، آج کا دن وہ ہے ابراہیم کہ آج کسی قسم کا مال اور کسی قسم کی اولاد کسی کے کام نہیں آ سکتی، اولاد وجاہت کے اعتبار سے، عزت و کرامت کے اعتبار سے، عہدہ اور منصب کے اعتبار سے، مال و جاہ کے اعتبار سے، یا عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے جتنی بھی ہو جائے، اور مال و منال کے اعتبار سے وہ سب جتنا اونچا ہو جائے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی، کچھ کام نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ کے حضور میں جب وہ پہنچے گا اور وہ جب دیکھے گا کہ اللہ کی پکڑ اس کی طرف آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کہے گا، کیا چاہے گا، کیا اس کی خواہش ہوگی؟ قرآن پاک اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے لوگوں، وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ أَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب اللہ کی طرف سے فرشتے پکڑنے کے لیے، دبوچنے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن بھاگ کر کہاں جائے گا؟ پکڑ لیا جائے گا، تب کہے گا ہم ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، ایمان لے، ایمان کی گٹری دنیا میں چھوڑ کر کے آ گئے ہو، آخرت میں ایمان نہیں ہے، ایمان کا ثمرہ ہے، دنیا میں ایمان ہے، دنیا میں جنت نہیں ہے، دنیا میں جنت نہیں ہے، البتہ دنیا میں وہ قناعت ہے جس سے جنت کا مزہ مل سکتا ہے، آخرت میں اللہ نے جنت رکھی ہے، تو یہ بھاگیں گے لیکن دبوچ لیے جائیں گے، اس وقت ایک کافر، ایک منکر، ایک ملحد کیا کہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظا نزاعه للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا، اللہ رب العزت کے حضور میں وہ تمنا کرے گا کاش کاش اپنے بیٹے ہم دے دیں، اپنی بیوی ہم دے دیں، اپنے بھائیوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اپنا قبیلہ کا قبیلہ دے دیں، بلکہ سارے جہاں کی ساری چیزیں دے دیں، اور ہم تنہا اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ تمنا کرے گا، یہ تمنا کرے گا، لیکن مال و منال اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، کیا چیز کام آئے گی؟ وہ قلب سلیم جس کی پرورش ایمان نے کی، وہ قلب سلیم جس کو نشونما ایمان نے دیا، وہ قلب سلیم جس کی آبیاری ایمان سے ہوئی ہو، وہ قلب سلیم جس پر پرت و ملت ابراہیمی کی ہو، وہ قلب سلیم جس میں قربانیاں انبیاء کی ہو، وہ قلب سلیم جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی نیرنگیوں کے ساتھ پرورش پایا ہوا ہو، وہ اگر ہے تو کارآمد ہے، ورنہ اگر وہ نہیں ہے، مجروح دل لے کر کے آیا ہے، زخمی دل لے کر کے آیا ہے، گندا دل لے کر کے آیا ہے، داغدار دل لے کر کے آیا ہے، تو نہ مال اس کے کام آئے گا، نہ اولاد اسے کام آئے گی، نہ تجارت اسے کام آئے گی، نہ وجاہت اسے کام آئے گی، نہ جرگا اور جماعت اسے کام آئے گی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، صاحب روح المعانی نے ایک بات اور لکھی ہے، قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جہاں یہ لکھا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جس میں کفر کا، شرک کا شائبہ نہ ہو، توحید ہی توحید، اللہ ہی اللہ، ہر وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں، محفوظ دل لے کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ قلب سلیم ملے گا کسی، قلب سلیم کا حامل کون ہوگا؟ ایمان تو ملا اللہ کی طرف سے، لیکن اس قلب سلیم کی آبیاری کے لیے فرمایا کہ ضروری ہے کہ وہ الذی یرشد الی الحق بنی، جو اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد کی وہ رہنمائی کرے، حق کی طرف، حق و ثواب کی طرف رہنمائی کرے، ان کو اس طرف لے آئے، دین ان کو سکھائے، اسوہ نبوی ان کو سکھائے، اچھی جو ہے صلاحیت ان کے اندر پیدا کرے، وہ باپ قلب سلیم کا حامل ہوگا اللہ رب العزت کے حضور میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں یہ کام کب کیا تھا؟ ابھی ہمارے مولوی منور صاحب کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں نے بہت کام کیا، بہت کام کیا، بے شک نوجوان ہی کر سکتے ہیں، بوڑھے بیچارے کہاں کریں گے، بچے کہاں کریں گے، بوڑھے تو یہاں تک کہ زاد المعاد میں، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے عجیب ایک نقطہ پیدا کیا ہے کہ جب بدر کا موقع ہے اور مبارزت کے لیے کفار کی طرف سے شیبہ ولید اور عتبہ آئے، شیبہ ولید اور عتبہ آئے، اور ادھر سے حضرت علی اور حضرت حارث اور حضرت حمزہ آئے، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ سب مارے جائیں گے، اس لیے کہ شیبہ کے معنی بڑھوے کے ہوتے ہیں، ولید کے معنی بچوے کے ہوتے ہیں، تو ایک بڑھوا جو ہے، ایک حمزہ جو شیر ہے، حمزہ کے معنی شیر کے آتے ہیں، تو شیر کا مقابلہ ایک بڑھوا کیسے کر سکتا ہے؟ ولید کے معنی بچوے کے آتے ہیں، ولد کے معنی لڑکا، اور ولید اس کی اور مصغر ہوگی اور چھٹکا ہو گیا، وہ بچوا ہو گیا، تو بچوا کیا مقابلہ کرے گا؟ علی معنی سربلند کے آتے ہیں، سینہ تان کر کے میدان مبارزت میں آنے والے کے آتے ہیں، تو کیا مقابلہ کرے گا؟ لہذا ایک ہی وار میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو ڈھیر کر دیا اور ایک ہی وار میں حضرت علی نے ولید کو ڈھیر کر دیا. اب رہ گئے تھے حضرت حارث آئے، حارث کے معنی آباد کرنے والے کے ہیں، کھیتی کرنے والے کے ہیں، لہذا آبادی اور سرسبزی اور شادہ بھی اس کے ذات سے ہے، لہذا انہوں نے بھی عتبہ، عتبہ کے معنی آتے ہیں جس پر عتاب ہو، ذرا سا وہ جھیپا ہوا ہو، بزدل ہوتا ہے، قائر ہوتا ہے، جس پر کوئی عتاب ہو جائے، سردنش ہو جائے، تو ظاہر ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو ناموں کا اثر اگر اتنا ہو سکتا ہے تو بوڑھا کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات اپنے نوجوان بھائیوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بوڑھے مسترد کرنے کے یہ نہیں ہے صاحب، بڑے کام کے لوگ ہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں. ایک تفہیم کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شیر تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ایک نصیحت میں کر کے جاتا ہوں، ایک وصیت ہے، غور سے سنو. اس نے کہا ابا جان جو آپ فرمائیں. باپ نے کہا کہ دیکھو اس جنگل کے تم راجا ہو، بادشاہ ہو، میرے بعد اب تمہیں کو ہونا ہے، لیکن ایک وصیت ہے کہ انسان سے بچنا، انسان سے بچنا. باپ کا انتقال ہو گیا، شیر مر گیا، اب وہ راجا تھا، بادشاہ تھا. ایک دفعہ خیال آیا کہ میرا باپ انسان سے بچنا کہا تھا، ذرا اس انسان کو تلاش تو کریں کہ انسان ہے کو. تلاش کے لیے نکلا، اسے جو ملا تو کیا ملا، اسے گھوڑا نظر آیا. کہا بڑا رنگ روپ اس کا جو ہے، بڑا کندن سا ہے، بڑا تیز و ترار ہے، یہی انسان معلوم ہوتا ہے. شیر نے اس کو پکڑا، پوچھا تو انسان ہے؟ شیر گھوڑے نے کہا حضور میں انسان نہیں، انسان تو ہے کہ اگر مجھے پا جائے تو میرے منہ میں سلاخ ڈال دے اور میرے اوپر سواری کرے، مجھے دوڑائے اور کھانے کے لیے تھوڑا سا چنا دے دے، اللہ بچائے انسان سے. کہا یہ انسان نہیں ہے، انسان کوئی ہے. آگے اور بڑھا، آگے بڑھا تو اونٹ ملا. کہا بس یہی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، یہی ہو سکتا ہے انسان. اونٹ کو پکڑ لیا، اونٹ کو جب پکڑا تو پوچھا تو انسان ہے؟ اس نے کہا اللہ بچائے انسان سے، وہ انسان بھوکا پیاسا رکھ کر کے ریگستان میں دوڑا دیتا ہے، سواریاں کرتا ہے، سامان لاد دیتا ہے، اللہ بچائے انسان سے، میرے منہ کو بھی باندھ دیتا ہے، یہ سب کرتا ہے. اچھا انسان تو انسان نہیں جاؤ. اسے پھر جو ہے وہ لومڑی ملی، کہا یہ ہو سکتا ہے، اس کی چال بتا رہی بہت شریر ہے، یہی ہو سکتا، لیکن ہے چھوٹی سی ہے. پکڑ لیا اسے، تو انسان ہے. لومڑی نے کہا اللہ بچائے انسان سے، وہ تو مجھے پا جائے تو میرے چمڑے سے ڈھولک بنا دے، تبلے بنائے، کیا کیا کرے، اللہ بچائے انسان. اب آگے اور بڑھا، جنگل کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ کنڈا ہے لکڑی کا، اور اس کو چیرنے والے چیر رہے تھے، لیکن اس وقت کوئی تھا نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. چیرنے والے گاؤں میں جا چکے تھے کھانا ونا کھانے کے لیے. اتنے میں شیر پہنچا تو وہ بچہ دیکھ کر گھبرا گیا. اس نے کہا گھبراؤ نہیں ہے بچاؤ، تم انسان ہو؟ کہا میں انسان ہوں. انسان ہو؟ تب اس نے کہا میرا باپ سٹھیا گیا تھا، میرا باپ بوڑھا ہو گیا تھا، سٹھیا گیا تھا، مجھے وصیت کی مرتے وقت کہ انسان سے بچنا، یہ انسان اگر ایک پنجہ ماروں تو زمین میں دھنس جائے، ایک پنجہ ماروں تو زمین میں دھنس جائے، اور میرا باپ مرتے مرتے مجھے وصیت کر گیا کہ انسان سے بچنا. عجیب ہے. تھوڑے دیر سوچتا رہا کہ بوڑھے ہوتے ہیں، سٹھیا جاتے ہیں، ان کی عقل جو ہے ماری جاتی ہے، ہم لوگ جوان ہیں صاحب، ہم فیصلہ کرتے ہیں، باپ نے ایسا کیا۔ اتنے میں اس بچے کو ذرا سا جو ہے ڈھارس بندھی، تو اس نے کہا حضور آپ تو طاقت کے بادشاہ ہیں، کیا کہنے، یہ اس میں جو ہے وہ ذرا سا آپ ڈالتے، میں لکڑی نکال لیتا، اپنا پنجہ اس میں ایک ڈال دیتے تو میں لکڑی آسانی سے نکال لیتا۔ تو اس نے کہا ایک پنجہ کیا، میں دونوں ڈال کے دکھاتا ہوں تمہیں۔ اس کندے میں دونوں ڈال دیے، اس نے لکڑی نکال، نکالتے ہی وہ کندہ چمٹ گیا، اب دونوں پنجے اس میں پھنس گئے۔ پھنس گئے تو اب کھینچتا ہے تو کبھی کندہ اس کے اوپر اور کبھی وہ کندے کے اوپر۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ جب وہ تھک کے چور ہو گیا، پسینے پسینے ہو گیا، تو کہنے لگا باپ میرا صحیح کہہ رہا تھا، باپ نے کہا تھا انسان سے بچنا، میں تو اس چھوٹے سے ایک بالشتی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کب سمجھ میں آئی؟ جب جان جوکھم میں ہے، اور جو دھاڑ لگائی، بچہ دوڑ کے گیا، برا کے لے آیا، کوئی لاٹھی، کوئی بھالا، کوئی برچھا لے کر گیا، اور اس پہ پل پڑے اور شیر کو مار کر کے ختم کر دیا۔ تو بڑوں کی بات نہ ماننے سے ہلاکت و بربادی ہے۔ بڑوں کی بات ماننا ضروری ہے۔ ایک جگہ بارات جا رہی تھی، بارات جہاں جا رہی تھی، لڑکی والوں نے شرط یہ لگائی کہ شرط یہ ہے کوئی بوڑھا نہ آنے پائے، شرط یہ لگائی کہ کوئی بوڑھا نہ آنے پائے۔ اچھا صاحب، شرط مان لی لڑکے والوں نے کہ بھائی کسی بوڑھے کو نہیں لے آئیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے بھائی؟ ہم لوگوں نے بہت کھانے کا نظم کیا ہے، بہت شاندار ڈشیں تیار کرائی ہیں، بوڑھوں کو لے کر کے آئے گے تو وہ کہیں پیٹ پکڑے رہیں گے، تو کسی کو دست آ رہے ہوں گے، کسی کو کچھ ہو رہا ہوگا، سب نوجوانوں کو لے کر کے آنا، کوئی بوڑھا نہیں آئے گا۔ مان لیا صاحب۔ جب بارات جانے لگی، سب نوجوان ہی نوجوان تھے، تو ایک بوڑھے نے کہا کہ دیکھو ایک بوڑھا ضرور لے لو، ورنہ پھنس جاؤ گے کہیں نہ کہیں۔ ایک بوڑھے کو لے لو، تجربہ کہاں سے لے آؤ گے؟ عقل لے آؤ گے، دانش لے آؤ گے، تجربہ کہاں سے لے آؤ گے؟ ایسا کرو مجھے چھپا کر کے لے چلو۔ لہذا انہیں بات سمجھ میں آ گئی، چھپا کر کے اس کو لے گئے۔ جب لے گئے تو ظاہر ہی نہیں کیا ہی کوئی بوڑھا ہمارے ساتھ۔ اب صاحب شاندار ڈشیں لگ گئیں، کھانا چن کر کے تیار۔ انہوں نے پھر کیا کیا صاحب؟ وہ کپچیاں لا کر کے ہر ایک کے ہاتھ میں باندھ دیا، کہا اب کھاؤ۔ اب سارے نوجوان پریشان، کھائیں کیسے جب یہ بانس کی کپچیاں بدی ہوئی تو مڑے گی نہیں، کھائیں کیسے؟ اٹھا تو لیں گے لیکن منہ تک کیسے لے جائیں؟ اور سب تیار ہیں کہ اس کے خلاف ہوا تو پھر خیریت نہیں ہے۔ اب وہ بوڑھے کے پاس دوڑ کر کے گئے کہ بابا آپ بچاؤ، تم ہی بچا سکتے ہو، ہمیں تو باندھ دیا گیا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک دوسرے کو کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھلاؤ، سامنے سے اٹھا، اس کے منہ میں وہ ڈال دے، اس کے منہ میں وہ ڈال دے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ تو سیدھا ہی رہے گا، لیکن سیدھا جو ہے وہ ہر چیز جو اس کے منہ میں سیدھے پہنچ جائے گی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا، کہا معلوم ہو رہا کوئی ہے بوڑھا اس کے اندر، کوئی بوڑھا ہے جو صاحب اس موقع پر اس نے رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں صاحب۔ یہ تو بھائی بوڑھوں سے کبھی بھی اغماز نہیں برتا جا سکتا ہے۔ اگر بوڑھوں سے اغماز برتو گے تو بڑھو گے نہیں، بڑھنا ہے تو بوڑھے کا ہونا ضروری ہے۔ بڑھنا چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، آج مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ بوڑھوں کو الگ کرو۔ مغرب نے یہ ہمارے اوپر ایسا فکر جو تباہی کا ہے، بربادی کا ہے، ہلاکت کا ہے، بے رحمی کا ہے، اور اللہ کی نظر میں عتاب و ذلت کا ہے، رسوائی کا ہے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز انجیکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم بڑے بوڑھوں کو اب بڑے بوڑھا سمجھ کر کے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ کہاں سے صاحب ہڈی بن رہے ہیں، کباب میں ہڈی کہاں بن رہے ہیں۔ لہذا مغرب نے تو یہ دیکھ کر کے انہوں نے ایسے اولڈ ہوم بنائے کہ اس میں بوڑھوں کو پہنچا دیا گیا، وہ روتے روتے زندگی سے بیدار ہو کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو اللہ نے اسلام دیا ہے، ہمیں تو اللہ نے دین دیا ہے، ہمیں تو اللہ نے قرآن دیا ہے، ہم اپنے بوڑھوں کو کیوں فراموش کریں گے؟ ان کو ہم اپنے لیے نسخے کیمیا سمجھیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کی تجربات کی روشنی میں آگے بڑھیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر سایہ فگن رکھا ہے، ہماری زندگی کے بساط کو سنوارنے کے لیے، ہماری زندگی کے وسیع تر کرنے کے لیے۔ بوڑھوں کا ہونا ضروری ہے، بڑوں کا ہونا ضروری ہے، بڑوں سے استفادہ ضروری ہے۔ لہذا ہم اپنے نوجوانوں سے یہ کہیں گے جنہوں نے ماشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر میں، اس کی تنظیم میں، اس کی ترقی میں، اس کی صفائی میں، اس کی ترتیب میں پورے تن من دھن سے لگ گئے اور الحمدللہ ایک وسیع جامع مسجد کی شکل میں یہ تیار ہو گئی. اور یہ ایمان والوں ہی کی بات ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی بدر کے موقع پر حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے اور جب ان سے لوگوں نے کہا آپ کے بھتیجے نبی آخر الزمان اور آپ چچا ہوتے ہوئے ایمان نہیں لا رہے ہیں ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ہے تو انہوں نے کیا کہا تم ایمان کی بات کرتے ہو ہم کعبۃ اللہ شریف مسجد حرام کو کی تعمیر کرنے والے ہیں اس کے نظام کو چلانے والے ہیں اس کے انتظام کرنے والے ہیں ہم حجاج کو پانی پلانے والے ہیں یہ انہوں نے کہا تھا. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کے لیے شان شان نہیں مشرکوں کے لیے یہ موقع نہیں کہ وہ مسجد کو آباد کریں مسجد کی تعمیر کریں اپنے آپ پر وہ گواہ ہیں کہ وہ کافر ہیں گواہ ہیں کہ وہ کافر ہیں. لہذا آج کسی بھی غیر مسلم سے پوچھئے تو وہ کہتا میں مسیحی ہوں وہ کہتا میں یہودی ہوں وہ کہتا میں ہندو ہوں وہ کہتا میں بوزی ہوں وہ کہتا میں سکھ ہوں وہ کہتا ہے میں فلاں ہوں فلاں ہوں تو ہر ایک اپنی ذات پہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کافر ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر وہ گواہ ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں. لہذا کافر جو ہے مسلم وہ مسجد کو آباد کرنا اس کی ذمہ داری نہیں اس کے لیے روا نہیں مناسب نہیں. لیکن اگر وہ مسجد بنا دیتا ہے تو مسجد بن جائے گی اگر وہ مسجد میں چندہ دیتا ہے تو قبول کر لیا جائے گا کوئی حرج نہیں. اگر وہ غلط طریقے سے دینا چاہتا ہے اس پہ دسترس رکھنا چاہتا ہے اس پر اپنا حکم چلانا چاہتا ہے تو قطعاً نہیں قبول کیا جائے گا. لیکن اگر یوں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ مسجد بنا دیتا ہے تو اس میں نماز پڑھی جائے گی. لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے تعمیر کون کرے گا. تعمیر کی تین قسمیں ہیں تعمیر کی تین قسمیں در و دیوار کو اٹھانا چھت کو ڈالنا عمارت کی شکل دینا یہ بھی تعمیر ہے. اس کا انتظام کرنا وہ کس طرح سے چیز رہے اس جو مقاصد ہیں اس سے وہ پورے ہوں یہ بھی عمارہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد سے وہ بنایا گیا ہے مسجد بنائی گئی نماز کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور وہ مسجد جہاں پر اگر کوئی ایک بلب لگا دیتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بلب فیوز نہ ہو جائے. ایک چٹائی بچھا دیتا ہے تو جب تک وہ چٹائی رہے گی صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے مسجد نبوی میں روشنی دیکھی. اس وقت تک مسجد نبوی میں کوئی لالٹین نہیں جلائی گئی تھی کوئی روشنی کے لیے کوئی چیز نہیں جلائی گئی تھی. آپ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لالٹین جل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے یہ لالٹین جلائی. فرمایا کہا گیا کہ حضور یہ تمیم داری ہیں شام کے رہنے والے ہیں عیسائی تھے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے یہ شام سے مدینہ منورہ ہیں تو اپنے ساتھ شام کی لالٹین لے کر کے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو جلایا. حضور اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کاش میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کو اپنا داماد بنا لیتا تمیم داری کو میں اپنا داماد بنا لیتا. داماد اپنے سسرال کی روشنی ہے روشنی ہے روشنی ہے. اب داماد سسر کی عزت نہ کرے ساس کی عزت نہ کرے جہیز کے پیچھے پڑا رہے پیسہ اور گاڑی مانگے تو وہ روشنی ہے یا ظلمت. وہ ظلمت ہے کہ نہیں ہے وہ روشنی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمیم اگر میری بیٹی ہوتی تو میں آپ کو اپنا داماد بنا لیتا. ایک صحابی سن رہے تھے وہ کھڑے ہوئے حضور میری بیٹی ہے میں داماد بنانے کے لیے تیار ہوں. لہذا اللہ کے رسول نے اسی نشست میں حضرت تمیم داری کا نکاح پڑھا. اسی نشست ایک لالٹین جلانے کی وجہ سے روشنی کرنے کی وجہ سے تو یہ وہ گھر ہے یہ وہ در ہے جہاں سر جھکتا ہے تو یہاں کا ایک چھوٹا عمل بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. لہذا وہ بڑے مبارک لوگ ہیں جنہوں نے اس میں ایک پیسہ دیا، جنہوں نے بڑی سے بڑی رقمیں دی، جنہوں نے محبت کے جوت جگائے، جنہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا، انہوں نے اپنی ذات پر جو احسان کیا ہے، دینے والے جس کو دیے اس پر کوئی احسان نہیں، یہاں کے فرد پر احسان نہیں کیا، اپنی ذات پر احسان کیا ہے. کل انشاءاللہ جب وہ دیکھیں گے اللہ اسے جو بڑھاتا ہے، جس طرح گھوڑے کے بچے کو بڑھا کر کے گھوڑا بنا دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے ان بندوں کے عمل کو اس طرح آگے بڑھاتا ہوں جس طرح کوئی پرورش اپنے بچوں کی، اپنے گھوڑے کی، بچھیڑے کی کرتا ہے، اس طرح اس کے عمل کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اس کی پرورش کرتا ہوں. تو اللہ کے راستے میں تو اللہ رب العزت نے تو نفی کی، اعمال کی نفی، منفی و مثبت دو عمل ہوتے ہیں. عمل تو پائے گا، ایک کافر بھی مسجد بنا رہا ہے، ایک مسلمان بھی مسجد بنا رہا ہے، ایک کافر بھی خیر کے کاموں میں پیسہ لگا رہا ہے، ایک مسلمان بھی خیر کے کاموں میں پیسہ لگا رہا ہے، لیکن ایک کا لگانا منفی ہے اور ایک کا لگانا مثبت، ایک کا لگانا نگیٹو ہے، ایک کا لگانا پازیٹو ہے. لہذا پازیٹو ہوگا وہی قابل قبول ہے. اس کا پازیٹو ہو گیا، اس کا نگیٹو ہو گیا، اس کا منفی ہو گیا، اس کا مثبت ہو گیا. کیوں؟ کیا چیز ہے جس نے منفی کو مثبت بنا دیا، اور کیا چیز ہے جس نے مثبت کو منفی بنا دیا؟ وہ ایمان ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. ایمان ہے تو مثبت ہی مثبت ہے، اور ایمان نہیں ہے تو منفی ہی منفی. لہذا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال اکارت چلے گئے منفی ہونے کی بنیاد پہ، منفی ہونے کی بنیاد پہ. اور وہ جہنمی ہیں جس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے. ہاں انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ، ان اور ما دیکھیے، منفی اور مثبت دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو حجر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. ان مثبت ہے اور ما منفی ہے، دونوں کو جمع کر دیا. انما کیا چیز؟ یعمر مساجد اللہ، صرف اور صرف حجر کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس کو بنانے والے، اس کا انتظام رکھنے والے، اس کو میں نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، وظائف اور اعتکاف کرنے والے، یہ کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر جو ایمان لے آئے اور آخرت پر انہوں نے یقین کیا کہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں ہمیں مل کر کے رہے گا، اللہ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور تیسری چیز کیا کر کے نماز انہوں نے پڑھی ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکات انہوں نے ادا کیا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے وہ ڈرتے نہیں، اللہ سے ہی ڈرتے ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ صاحب شیر سے وہ نہیں ڈرتے ہیں، شام سانپ سے نہیں ڈرتے ہیں، دشمنوں سے نہیں ڈرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ تو خوف ہوتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے، لیکن خشیت جو اللہ رب العزت سے ہے کہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہے. لہذا ولم یخش الا اللہ فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، تو وہی امیدوار ہیں اس بات کے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، راہ یاب ہیں. یہ مسجدیں ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہیں منزل مقصود کی، یہ در شاہوار ہیں جو زندگی کی جگمگاہٹ سے ہم سب کو آراستہ کرتی ہیں. یہ مسجدیں اللہ کا وہ گھر ہیں جو ہمیں آبادی کا پیغام سناتی ہیں. یہ مسجد اللہ کی رضا کے مراکز ہیں جہاں قرب الہی اور وصال الہی کا ہمیں اظہار ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے. لہذا ان مسجدوں کو آباد کرنا، اس مسجدوں کے لیے فکر کرنا، ان مسجدوں کے لیے تعاون کرنا، ان مسجدوں کی ذمہ داریاں جنہیں ملے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم حکومت چلائیں. یہ بھی ہوتا ہے، متولی بن گیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پورا اس کے مالک ہو گئے، تم یہاں کیوں آئے، کیوں دیش آئے، فلاں کیوں آئے، یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں. نہیں، ارے یہ سنے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب عبدا جعله قیما لمسجد، اللہ جسے چاہ لیتا ہے اسے کسی مسجد کا متولی بناتا ہے. لہذا اللہ نے چاہ لیا آپ کو، آپ متولی ہوئے، ذمہ دار ہوئے. لہذا اس کا احساس اس طور پہ ہو کہ اللہ رب العزت کا یہ ہمارے اوپر ایک خاص احسان ہے جس کی بنیاد پہ اس نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے. تو ہم بہت بہت مبارکباد پیش کر رہے ہیں اپنے ان نوجوانوں کو جنہوں نے بہت کچھ محنت کی ہے لیکن ہمیشہ تنظیمی کاموں میں اجتماعی کاموں میں ہمیشہ اپنے بڑوں کی رہنمائی کرتے رہے رہنمائی میں کام کرتے رہیں اور ان کو کبھی نگلٹ نہ کریں اور آپ کا یہ شہر تو ماشاءاللہ یہاں تو دینی قیادتیں بھی رہی ہیں دنیاوی قیادتیں بھی رہی ہیں اگر کوئی اس طالع عظما دینی اس میں جانا چاہتا ہے تو اپنے ان بڑوں سے رہنمائی حاصل کرے مولانا محی الدین منیری کی آپ بیتی پڑھ لے مولانا ڈاکٹر علی ملپا جس طرح بزرگان دین کے پاس گئے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے بھٹکل کی ایک شناخت قائم کی ہے مولانا محی الدین منیری صاحب نے جس طرح سے بڑے بڑے علماء اور فضلاء اور اتقیاء اور اصفیاء سے مل کر کے بھٹکل کی ایک پہچان بنائی ہے ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے وہ بھی اپنے تمام تر مشاغل و مصروفیات میں بھی اس کو قائم رکھیں آگے بڑھائیں دینی قیادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی قیادت چاہتے ہیں تو حافظ کا صاحب کو دیکھیں شمس الدین جکاکو صاحب کو دیکھیں اسم یحییٰ صاحب کو دیکھیں انہوں نے جس طرح سے قوم کو اعتماد میں لے کر کے کام کیا اور اس کا نام روشن کیا ہے اس طرح یہ نوجوان بھی آگے بڑھیں تو اپنے بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی عزت و کرامت کو سمجھتے ہوئے ان کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے اور علماء سے ہمیشہ ہر قدم پر ہر گام پہ صبح و شام ان کی رہنمائی کو ہمیشہ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی کی توقع کی جاتی ہے لہذا ہم اسی دعا پر اور اس حدیث پہ جس کی میں نے تلاوت کی کہ من بنا مسجدن للہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ بیا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی بیا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اور اس کا گھونسلہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد کے نام سے بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے تو ماشاءاللہ یہ تو وسیع مسجد ہے جامع مسجد ہے اور اس علاقے کی پہچان ہے اور یہ مسجدوں کا ایک شہر ہو گیا جس وقت ہم سن 77 کے اندر آئے ہیں یہاں کل 13-14 مساجد 13-14 سے زیادہ نہیں تھی میں انگلیوں پہ گن کر کے بتا سکتا ہوں لیکن آج اس شہر کے اندر سینکڑوں مساجد ہیں یہ چند سال کے اندر 30-35 سال کے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ دینی حمیت دینی غیرت دینی شعور اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس شہر کو آبادی کے اعتبار سے بھی پھیلا دیا ہے لہذا دین کے اعتبار سے شعور کے اعتبار سے ہمیں اسی طرح سے آگے بڑھنے کی جرات کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں محض ناصحانہ انداز میں وہ باتیں ہیں اللہ قبول فرمائے اگر کوئی بات ایسی ناگوار ہو تو معاف کیجئے گا آپ سے چونکہ تعلق ہے اور ایک دیرینہ تعلق ہے اس شہر میں برسوں ہم نے گزارے ہیں اور بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے لہذا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ جو فائدہ ہم نے اٹھایا آپ تک بھی پہنچائیں اور آپ کو بھی روشناس کرائیں اسی جذبے کے تحت یہ چند باتیں آپ سے عرض کی گئی ہیں اللہ ہمیں بھی اچھی باتوں کو کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق سے نوازے اب اسی کے ساتھ قاضی شہر حضرت مولانا ملا اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں اور اس اجلاس کا اختتام